بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، مدرسہ حسینی میں اسلام شناسی کا درس جاری ہے، اور خدا کی قسم یہ واحد مدرسہ ہے جہاں خالص اسلام مل رہا ہے. اگر اسلام شناسی کا سفر کسی کو طے کرنا ہے تو اس مدرسے سے غافل نہ رہے. بہت سے حضرات ہیں جو مجالس عزائے حسینی میں شرکت ہی نہیں کرتے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ ان مجلسوں میں کیا کہا جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو اسلام شناسی کی حقیقتاً طلب ہے تو پھر کسی بھی شے کی تحقیق کے لیے جو عام اصول ہیں ان اصول کی پیروی تو اس سلسلے میں بھی کرنی ہی چاہیے. اگر ہمیں کسی موضوع پر تحقیق کرنی ہے تو پھر ہم موضوع کا تقاضا پیش نظر رکھیں گے، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کا تقاضا سامنے رکھیں گے. دیکھیں گے کہ موضوع کا تقاضا کیا، اس موضوع پر تحقیق کے لیے جہاں بھی جانا پڑے، ایک چیز کو دریافت کرنا ہے، ڈسکور کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، آثار کیا ہیں، اس سے متعلق اور حقیقتیں کیا ہیں، اس سے وابستہ اور حقیقتیں کیا ہیں، تو پھر اس موضوع کے تمام اطراف میں انسان کو تحقیق کرنی پڑے گی. مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، جہاں تک انسان جا سکتا ہے وہ تحقیق کرے گا. تحقیق کی بنیاد، علمی تحقیق کی بنیاد، سائنسی تحقیق کی بنیاد اسی پر ہے، اور خود انسان کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں، اس کے ذہن میں فطری طور پر یہ قوت پائی جاتی ہے، ایک اضطراب پایا جاتا ہے کہ حقیقت کی جستجو میں وہ ہر طرف جاتا ہے. آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو چاہے ویسے آپ اخلاقاً حقوق پڑوسی کے ادا کرتے ہو یا نہ ادا کرتے ہو، لیکن اپنے گھر میں بھی تلاش کریں گے، اس کے بعد کوشش کریں گے کہ پڑوسی کے گھر میں بھی تلاش کریں گے. राहों में, सड़कों पर, गली में, कूचे में, हर जगह तलाश करें। आपकी खोई हुई चीज है, आपकी चीज है जो खोई हुई है, अभी जहाँ मिलेगी ले लेंगे। आपकी चीज जहाँ भी मिले जब लेंगे तो किसी से पूछेंगे भी नहीं, चीज आपकी है आप ले लेंगे। आपकी इसी फितरत को बेदार करने के लिए नबी करीम ने इरशाद फरमाया है कि अल हिकमत वालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरात है, मोमिन की चीज है वो, लेकिन वो गुमशुदा है। ऐनमा वजदहा अखज़हा, जहाँ भी वो उसे पाएगा वो ले लेगा, जहाँ भी उसे पाए ले ले। ये जो अम्र है अम्र इरशादी है, अम्र मौलवी थोड़ी है। मैं अम्र मौलवी किसी मायना में कह रहा हूँ, हजरात अम्र मौलवी किसी मायना में समझ, यूं भी फासले हो जाते हैं। ये दो इस्तिलाहें उसूल फिक्ह की हैं, अम्र मौलवी और अम्र इरशादी। अम्र मौलवी है कि मौला सुबहानहु व तआला, अल्लाह सुबहानहु व तआला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिह, मुकद्दस किसी चीज का हुक्म फरमाएं, अमर करें, चाहे आकल की तरफ से पहले से वो हुक्म हमें मालूम हो या मालूम न हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौजूद हो या मौजूद न हो, अगयान ताबीर में तसामुह कर गए। ये नहीं कह रहा हूँ कि आकल की तरफ से ये हुक्म मौजूद हो या मौजूद न हो, नहीं, आकल की तरफ से हमें वो इल्म वो हुक्म मालूम हो या मालूम न हो। हमें नहीं मालूम है कि हुक्म अकली क्या है, किसी मौजू में, किसी अमर में, किसी मसले में हुक्म अकली हमें मालूम नहीं है, तो हमारी अकले महदूद हैं। अल्लाह और रसूल की तरफ से हमें हुक्म मिल जाता है तो वह है हुक्म मौलवी, यानी मौला वाला हुक्म, मौला का हुक्म। अच्छा, आप मौलवी किसी और चीज को समझते हैं और ये बेचारी चीज भी अजीब सी होकर रह गई है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मौलवी बहुत मुहतरम लफ्ज है, मुकद्दस कलिमा है, मौलवी इसमें मंसूब है, मौलवी यानी मौला वाला, वो जो मौलाए हकीकी का होकर रह जाए वो है मौलवी। यानी मौलाना होना बड़ी बात नहीं है, मौलवी होना बड़ी बात है। आजकल किसी मौलाना को मौलवी कह दीजिए तो वो नाराज हो जाएंगे कि मेरी तौहीन कर रहे हैं, मुझे छोटा मौलाना समझते हैं, गोया वो ये को याए तस्गीर समझते हैं, मुझे छोटा मौलाना समझते हैं। लेकिन मौलाना होना कोई बड़ी बात नहीं है। मौलाना में मौला जो है पहला कलिमा, आप इसे एक बकीत कलिमा समझते हैं, मुफरत कलिमा समझ, मौलाना एक कलिमा समझते हैं, ये मुरक्कब है। मौला ना उर्दू के हिसाब से न सोचिएगा, उर्दू में ना फिर पहले आइए, ना मौला, मौलाना, मौलाना के मानिए ना, यहाँ वमीर है जमा मुतकल्लिम जो मुजाफिले है, और मुजाफ है मौला, मौलाना यानी हमारे मौला, हमारे आका, हमारे दोस्त या हमारे सरदार या हमारे हाकिम या हमारे सैयद, हमारे मौला, दुनिया वाले जिसको चाहे अपना मौला बना लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप जिसे चाहिए मौलाना बना लीजिए, आपके मौलाना बनाने से कोई मौला नहीं बन जाएगा। لیکن مولوی ہونا بڑی بات ہے. یعنی کوئی فرد اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کا بندہ بنا دے، حقیقتاً اللہ والا بن جائے، تو بہرحال وہ مولوی کے معنی الگ ہیں. یہاں بھی امر مولوی یعنی مولا کا حکم، امر مولوی یعنی مولا سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم امر، وہ ہے امر مولوی. تو اگر کہیں امر مولوی ہے تو اس کے معنی ہے کہ مولا نے حکم دیا. اگر امر مولوی، اگر امر عقلی موجود ہے، یعنی عقل کسی چیز کی رہنمائی کرتی ہے اور اسی چیز کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا، تو اس کو کہتے ہیں امر ارشادی. یعنی حکم تو عقل پہلے ہی دے رہی ہے ہمیں، عقل کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ یہ کام کرو، یعنی اللہ عقل کی تائید فرما رہا ہے، رسول عقل کی تائید فرما رہے ہیں، تو وہ ہے امر ارشادی. الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدها اخذها، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، مومن کا سرمایہ ہے حکمت، جہاں بھی حکمت ملے لے لو. ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ لے لو، مولا بھی فرماتے ہیں کہ لے لو، جہاں بھی حکمت ملے، جہاں بھی کام کی بات ملے، جہاں بھی علم ملے لے لو. اب ہمیں اسلام کے بارے میں جاننا ہے کہ اسلام کیا ہے. عجیب ہے آج کا مسلمان دانشور اسلام کو جاننے کے لیے کیا ہے مستشرقین کا مطالعہ کرتا ہے، یہودی اسکالرز کا مطالعہ کرتا ہے، مسیحی اسکالرز کا مطالعہ کرتا ہے، غیر مسلم اسکالرز کا مطالعہ کرتا ہے، نہیں مطالعہ کرتا تو ائمہ اہل بیت کا. عقل و دانش بے بایت گری، اس عقل و دانش پر رونے کا مقام ہے. اسلام کو سیکھنے کے لیے سارے دروازے کھٹکھٹائیں گے، اور جو ڈرے اسلام ہے اس پر دستک نہیں دیں گے. یعنی گویا میں بدل دوں جملہ، پہلا جملہ میں نے کہا تھا سارے دروازے کھٹکھٹائیں گے، وہ دروازے نہیں ہو تو دیواریں ہیں. رونے کا مقام یہ ہے کہ اسلام کو سیکھنے کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے، توحید کو پہچاننے کے لیے ہر دیوار سے سر ٹکراتے ہیں، اور جو باب علم ہے وہاں دستک نہیں دیتے. میں منع نہیں کرتا ہوں، ہمارا یہ شیوا ہی نہیں رہا کہ کبھی کہیں یہ نہ پڑھیے اور وہ نہ پڑھیے، یہ کتاب نہ پڑھیے وہ نہ پڑھیے، سب کچھ پڑھیے. اگر آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس بصیرت ہے، بصارت ہے، آپ کے پاس ضمیر زندہ ہے، ضمیر نام کی کوئی چیز باقی ہے آپ کے پاس، سب کچھ پڑھیے، سب کچھ پڑھیے، حقیقت خود آپ کے سامنے آشکارا ہو جائے گی. میں نے کہا حقیقت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، حقیقت وہ ہے جو اپنے قدموں پر کھڑی ہوتی ہے، اور حقیقت وہ ہے جس کا علمی سطح پر انکار نہیں کیا جا سکتا، ناممکن ہے. تو اسلام سیکھنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دروازہ نہ بھولیں، اور ان کے دروازے کا نام علی ہے، کا دروازہ؟ انہوں نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے در ہیں. انا دار الحکمت علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کے در ہیں. اور یہ بھی حدیث ہے انا مدینۃ الجنت علی بابها، میں شہر بہشت ہوں اور علی اس کے در ہیں. امالیہ طوسی میں موجود ہے، امالیہ شیخ طائفہ ابو جعفر طوسی، اس میں یہ متن بھی موجود ہے اور دوسرے مقامات بھی موجود ہے. علامہ صدوق نے بھی اس کو نقل فرمایا. تو اس ڈر سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور اس ڈر سے وابستہ یہ مجلسیں بھی ہیں. ان مجلسوں میں آ کر دیکھیں کہ کیا در سے توحید ملتا ہے. اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جو توحید یہاں ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی. کہ یہاں نہ عقل کو معطل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ تشویش کی دلدل میں گرنے کی ضرورت ہے. یہاں تنزیہ کا مقام ہے. کل یہاں گفتگو پہنچی تھی، میں عرض کر رہا تھا کہ نہ تعطیل ہے نہ تشبیہ. اور غالباً کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ کسی نے پوچھا فرزند رسول سے کہ کیا اللہ کو شے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ دو تعبیریں معصوم سے ہیں، اٹھا کر رسول کافی کتاب التوحید اٹھا کر مطالعہ فرمائیں. کتاب شریف کافی، ثقۃ الاسلام، محمد ابن یعقوب کلینی، وہ کافی میں کتاب التوحید، اس میں جو حدیثیں ہیں کہ کیا کلمہ شے، لفظ شے کا اطلاق ذات باری سبحانہ و تعالیٰ پہ ہو سکتا ہے. اس میں جو معصومین تھے، یعنی معصومین سے مراد ائمہ اہل بیت. ائمہ اہل بیت سے مراد کس کے اہل بیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اور کسی کے اہل بیت سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کسی کے اہل بیت سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو اہل بیت رسالت سے غرض ہے، اہل بیت نبوت سے وابستگی ہے. ان اہل بیت سے جو روایتیں ہم تک پہنچی اس میں دو تعبیریں ہیں. ایک تعبیر یہ کہ ہاں اس پر شے کا اطلاق ہو سکتا ہے، انہ شے، وہ شے ہے. الا انہ لیس کمثلہ شے، لیکن یہ کہ اس جیسی کوئی اور شے نہیں. یہ تعبیر قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ مبارکہ شورا میں ہے. شورا تو کوئی نہیں بھولتا نا، سورہ شورا میں یہ تعبیر موجود ہے. سورہ شورا میں یہ تعبیر موجود ہے کہ لیس کمثلہ شے، اس کی جیسی کوئی شے نہیں. دوسری توجیہ معصوم نے فرمائی کہ کسی نے پوچھا کہ کیا جائز ہے یہ کہنا اللہ کو شے؟ کہاں جائز ہے، اس لیے کہ یہ کہنا کہ وہ شے ہے یخرجہ من الحدین، حد التعطیل و حد التشبیہ. جب ہم اسے شے کہتے ہیں تو پھر وہ دونوں حدوں سے بات نکل جاتی ہے، نہ تعطیل ہے نہ تشبیہ. جب شے کہتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا کہیں اسے، وہ شے ہے لیکن وہ اور کسی شے کی طرح نہیں ہے. تو تعطیل کی حد اور تشبیہ کی حد دونوں کی نفی ہو گئی. نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عقلیں معطل ہیں اور دروازہ بند ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسا ہے. نہ تشبیہ نہ تعطیل، پھر کیا تنزیہ. یہی ادنا حد معرفت ہے، توجہ رہے توجہ رہے، ادنا حد معرفت بقدر فہم بشری، بقدر ظرف ذہن بشری، بقدر ظرف قلب بشری، ادنا حد معرفت یہ ہے کہ اس کے وجود کو مانے کہ وہ ہے،
اور یہ مانے کہ وہ اور چیزوں جیسا نہیں ہے. بس اگر اتنا یقین اجمالاً ہے تو آپ کفر و شرک سے بری ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد بحث صفات میں ہیں جہاں عقلیں حیران ہیں, عقلیں حیران ہیں, حیران رہیں گی. اگر اس کی ساری صفتیں اس کے سارے افعال سمجھ میں آ جائیں تو پھر وہ ہمارا ہی جیسا ہو کر نہ رہ جائے.
اچھا بات ذرا ایک قدم اور آگے بڑھی تو ہے, کچھ اور آگے بڑھ جائے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ معقول دلیلیں بھی پیش کی ہیں اور محسوس دلیلیں بھی, معقول استدلال بھی ہے محسوس استدلال بھی ہے. اور اس نے اعلان فرمایا کہ اس کائنات میں ہر شے ہماری نشانی ہے اور ہم تمہیں بطور خاص اپنی نشانیاں دکھائیں گے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی, یعنی کائنات خارجی میں, عالم خارجی میں, خارج میں ہمارے ذہن سے باہر, اور وہی انفسہم ان کے نفوس میں, ان کی ذات میں, ان کے ذہن میں, ان کے قلب میں بھی نشانیاں آشکارا ہوں گی, ان کے نفس میں نشانیاں آشکارا ہوں گی. اس کے بعد ایک آیت ہے, اسی آیت کا تتمہ ہے کہ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. یہ جو آیت ہے اس میں عقلی استدلال ہے, لیکن ایسا عقلی استدلال ہے کہ یہ عقلی استدلال انسانی پرسپشن سے بہت قریب آ گیا ہے. اسی طرح اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کا آخری فقرہ ہے الا انہ بکل شیء محیط. آگاہ رہو کہ وہ ہر شے پر احاطہ رکھتا ہے. یہ بھی معقول استدلال ہے جو محسوس سے قریب ہے. یہ اعجاز قرآن, یہ بلاغت قرآن ہے, یہ بلاغت قرآن ہے. میں فہرستوار مطالب عرض کر رہا ہوں, فہرستوار مطالب عرض کر رہا ہوں. اور اسی قرآن مجید میں محسوس دلیلیں بھی ہیں, جیسے سورہ مبارکہ نور کی آیت نور, کل میں نے اشارہ کیا اللہ نور السماوات والارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آسمان و زمین کا نور ہے. ہر ہر آیت میں, ہر ہر لفظ میں بے شمار ابعاد ہیں, دلائل ہیں, استدلال کے ابعاد ہیں. یعنی ایک سے زیادہ طریقے سے آپ اس دلیل کو بیان کر سکتے ہیں, تقریر کر سکتے ہیں, ایک سے زیادہ طریقے سے. لیکن ایک نقطے کی طرف صرف اشارہ کروں کہ پروردگار عالم نے انسان کے نفس میں بھی فرمایا ہے کہ ان کے نفس میں بھی ہماری آیتیں ہیں, اس عالم خارجی میں بھی ہماری آیتیں ہیں. تو جتنی چیزیں ہیں یہاں پر وہ ہمیں دو طرح کی نظر آتی ہیں. توجہ رکھیے گا, بس ایک قدم گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. اور جو کاسمولوجیکل ایویڈنس ہے, آرگومنٹ ہے, اس میں تھوڑی سی شاخ پیدا ہو رہی ہے. کاسمولوجیکل ایویڈنس قانون علت اور معلول پر انحصار کرتا ہے, تقریباً کاز اور افیکٹ کے قانون پر. اب یہ قانون ایسا اٹل ہے کہ ہمیشہ میری زبان میں بھی اس کے بہت حوالے آتے ہیں. کل یا پرسوں ایک بچے نے پوچھا کہ علت و معلول یہ لفظ آپ ممبر پہ بہت کہتے ہیں, اس کے معنی کیا ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ممبر ہی سے بتا دوں گا. علت کہتے ہیں سبب کو, حالانکہ دقت علمی سبب اور علت میں بھی فرق کرتی ہے. وہ ایک الگ ہماری مجبوری ہے, زبان کی مجبوری ہے. حکمت میں, فلسفے میں سبب اور علت میں فرق ہے, تھوڑا سا اصطلاحوں میں فرق ہے, مگر ہماری اردو زبان میں علت یعنی سبب. جیسے آگ جب آپ جلاتے ہیں تو گرمی پیدا ہوتی ہے, تو گرمی ہے اثر اور علت ہے آگ ہے سبب, یا گرمی ہے معلول اور آگ ہے علت. تو یہ علت اور قانون اور معلول کا قانون جو ہے یہ بہت ٹھوس قانون ہے, اسے رد کیا نہیں جا سکتا, نہ منطق میں نہ حقیقی فلسفے میں نہ سائنس میں، یہ ایک الگ بحث ہے. مغربی مفکرین نے اس پہ بہت بحثیں کی ہیں، اس پہ اعتراضات وارد کیے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ساری گفتگو ممبر کی گفتگو نہیں ہے. یہ سب بھی گفتگو جو میں کرتا ہوں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر کی گفتگو نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری روشنی جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے ممبر ہی سے پھیلی ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ ان کا ممبر ہوتا نہ آج کائنات میں علم نام کی کوئی شے ہوتی، کوئی شے نہ ہوتی. خوب دقت سے تاریخ پڑھیے، وہ یونان کی میراث اور وہ روم کی میراث کچھ نہ ہوتی، علم نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، سفسپہ ہی سفسپہ ہوتا، فلسفہ نہ ہوتا، مغالطے ہی مغالطے ہوتے، حکمت نہ ہوتی. یہ جو کچھ بھی علم و حکمت کا چراغ روشن ہے وہ ذات مبارک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ممبر سے یہ گفتگویں ہوتی رہنی چاہیے. ہم جو مشاہدہ کرتے ہیں یہاں تو دو قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جیسی وہ خود چیز ہوتی ہے ویسی ہی چیز پیدا کرتی ہے. گیہوں بوئیں گے گیہوں رویدا ہوگا، جو بوئیں گے جو رویدا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ گیہوں بوئیں اور جو کی فصل کاٹیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ جو بوئیں اور گیہوں کی فصل کاٹیں، اگر کہ مسلمان کوشش اسی بات کی کرتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو بوئیں گیہوں کاٹیں، اور اسی لیے ناکام رہتے ہیں. ناکامی کا راز یہ ہے، ناکامی کا راز جو ہے وہ یہ ہے. اب ظاہر ہے میں استعارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھیے کہ کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہماری علمی زندگی کا حال بھی یہی ہے، اور ہماری اقتصادی اور مادی زندگی کا حال بھی یہی ہے. لیکن بہرحال ایک قسم یہ ہے کہ جیسی جو چیز ہوتی ہے ویسی ہی چیز اس سے وجود میں آتی ہے. لیکن ایک قسم اور ہے، بظاہر وہ انسان تک محدود ہے کہ انسان جیسا خود ہے ویسا ہی فرزند متولد تو کرتا ہے، لیکن فرزند کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں بناتا ہے. اور یہ تو بھول جائیے کہ فرزند آپ بناتے ہیں، یہ نکال دیجیے کہ فرزند آپ بناتے ہیں. اگر فرزند کا تولد انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی بے اولاد نہ رہتا. یہ خدا کا انکار کرنے والا انسان ہے. اسی ایک مسئلے پہ سوچ لے شہر کے، قانون علت و معلول کا انکار کرنے والا انسان اسی مسئلے پہ سوچ لے. اگر سب قادر ہوتے، آپ خود علت تامہ ہوتے، آپ کی حیثیت خود ایک پرفیکٹ کاز کی ہوتی وجود فرزند کے لیے، تو کوئی بھی انسان بے فرزند کے نہ رہ جاتا. تو فرزند تو عطا الہی ہے، یعنی آپ بہت سی چیزیں بناتے ہیں. اور کیا کیا نہیں بنایا آپ نے، جو چاہا بنایا آپ نے، خدا تک تو بنا لیا آپ نے. سب کچھ بنایا، کیا نہیں بنایا آپ نے، ہر قسم کا تجربہ ہے آپ کو. لیکن اب اسے سمجھ کے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ میں کیا آج کروں، کہاں بات جا رہی ہے. عام چیزیں جیسی ہیں، جیسی علت ہے ویسا ہی اس کا معلول ہوتا ہے، یعنی علت اور معلول میں سنخیت شرط ہے. ایک بچے نے سوال کیا تھا تحریری طور پر اور وہ یہ تھا کہ جیسی علت ہوگی کیا معلول کا بھی ہم جنس ہونا شرط ہے. وہ اس نے لفظ ہم جنس استعمال کیا تھا لیکن علمی اصطلاح میں اسے سنخیت کہتے ہیں, یعنی جیسی علت ہوگی ویسا ہی معلول ہوگا. آگ اور گرمی میں سنخیت ہے یا نہیں؟ آگ اور گرمی ایک جیسی چیزیں, ایک ہی چیز ہے, رتبے کا فرق ہے. حقیقت ایک ہے, حرارت کی اور نار کی حقیقت ایک ہے, رتبے کا فرق ہے. حرارت شدید ہے تو نار ہے, نار ضعیف ہے تو حرارت ہے. نار ضعیف ہے تو حرارت ہے, حرارت شدید ہے نار ہے. تو سنخیت ہے, ایک جیسی چیز ہے. جو گیہوں آپ زمین میں بوتے ہیں اور جو گیہوں کاٹتے ہیں آپ, محسوس مثال ایک جیسی چیز ہے, ایک ہی ہے. تو بہت سی چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں کہ جیسی علت ہے ویسا ہی معلول, لیکن حضرت انسان بہت سی چیزیں بناتا ہے. اب وہ علت کی کتنی قسمیں ہیں, معدات کیا ہیں اور علت تامہ کیا ہے, وہ سب کلاس روم کی بحث ہے. لیکن انسان جو بہت سی چیزیں بناتا ہے, بہرحال تقریب ذہن کے لیے یہ بات آپ سمجھیں کہ انسان ریل گاڑی بناتا ہے, خود تو ریل گاڑی ہے نہیں, مگر بناتا ہے. ہوائی جہاز بناتا ہے, خود تو ہوائی جہاز ہے نہیں, ہوائی جہاز بناتا ہے. انسان جو ہے وہ کاریں بناتا ہے, خود تو کار نہیں ہے, کاریں بناتا ہے. اور بے شمار چیزیں انسان بناتا ہے. اگر انسان اس بات پر غور کر لے کہ وہ جیسا ہے ویسا ہی فرزند بھی متولد ہوتا ہے, اور جیسا وہ ہے اس سے ہٹ کر بھی بہت سی چیزیں بناتا ہے. یہ جو بہت سی چیزیں ایجاد کر رہا ہے, خلق کر رہا ہے, بنا رہا ہے, یہ چیزیں اس کے وجود سے مختلف ہیں, مگر کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس سے انسان کا کوئی مقصد وابستہ نہ ہو. انسان ایک غرض, ایک غایت معین کرتا ہے, اس غایت کی خاطر اس شے کو پیدا کرتا ہے. دلیل غائی کو سمجھنے کے لیے, تھیلیولوجیکل آرگومنٹ کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کو سمجھیں. سنخیت پھر بھی ہے, کون سی سنخیت ہے؟ غائی, ایک غرض ہے, ایک غایت ہے جو ہمارے ذہن میں ہے, جو ہمارے قلب میں ہے. ہم نے جسے ایک غایت معین کی, اس غایت کے حصول کے لیے, اس غرض کے حصول کے لیے, اس وقت کے حصول کے لیے یا اس وقت کے اظہار کے لیے. کبھی کوئی غرض حاصل کرنی ہوتی ہے, کبھی اپنی ذات میں, اپنے نفس میں کوئی وصف ہوتا ہے جس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے, کبھی کوئی غرض حاصل کرنی ہوتی ہے, کبھی کچھ ظاہر کرنا ہوتا ہے. جب ہم شعر کہتے ہیں تو کچھ حاصل چاہے نہ ہو, ہمارا ذوق جمال ظاہر ہوتا ہے, ہماری موزونیت طبع ظاہر ہوتی ہے, ہماری قدرت سخن ظاہر ہوتی ہے. اور سنایا آپ نے, تو یا کوئی وقت ظاہر ہو رہا ہے یا کوئی غایت حاصل ہو رہی ہے. وقت کا اظہار بھی غایت ہے, غرض بھی غایت ہے. تو بہرحال ایک وہ علت کی قسم ہے کہ جہاں پر جیسی علت ہے بس ویسا ہی معلول وجود میں آ سکتا ہے, اور ایک وہ علت ہے کہ جو چاہے خلق کر سکتی ہے. اور اس کے لیے مثال خود آپ کی ذات ہے. غالباً یہ مثال بڑی حد تک یہ مثال منحصر ہے, بڑی حد تک کہہ رہا ہوں, بڑی حد تک یہ بس مثال منحصر ہے ذات انسانی میں.
کہ انسان خود ہے لیکن بہت سی مختلف متنوع چیزیں پیدا کرتا ہے. اور یہ بتائیے کیا انسان جو کچھ خلق کرتا ہے اس کے بعد اس کی ذات اس کی ایجاد کے تقاضے کے مقابلے میں محدود ہو جاتی ہے؟ نفس انسانی کی قوت، ذہن انسانی کی توانائیاں کیا ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، محدود ہو گئی؟ معلول کے وجود میں آنے کے بعد، ایجاد کے وجود میں آنے کے بعد بھی قوت ختم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے. جیسے جیسے انسان ایجاد کرتا چلا جا رہا ہے اس کی قوت ایجاد بڑھتی چلی جا رہی ہے. 100 سال پہلے جیسے ہوائی جہاز بنے تھے آج کیا ویسے ہی بن رہے ہیں؟ تھک نہیں گیا انسان ایک چیز بنا کر. توجہ ہے، جب تک میں انسان کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں انسان خوش ہو رہا ہے. حوصلے بلند ہیں، آسمانوں پر کمندے ڈال رہا ہوں. توجہ ہے، جب تک آپ کے نفس کی توانائیوں کا اظہار ہو رہا ہے آپ خوش ہو رہے ہیں. یہیں پر ٹھہر کر باب مدینۃ العلم کا جملہ سن لیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور خدا نہیں بنا سکتا، خدا جس نے آپ کو بنایا ہے وہ جو مشیت ہو اس کی وہ بنا سکتا ہے. اور جو کچھ وہ بنائے ضروری نہیں ہے کہ اس میں اور اس میں ویسی صنفیت ہو جیسی آپ تلاش کرتے ہیں. ہوائی جہاز جیسا ہے آپ ویسے نہیں ہیں، تو ایسے ہی آپ جیسے ہیں خدا ویسا نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی احتیاط کسی ضرورت کے تحت آپ بناتے ہیں، اس کی شان اس سے بلند ہے. اسے کبھی کسی چیز کی احتیاط نہیں ہوتی کہ وہ کسی احتیاط کے تحت کچھ بنائے. ہاں یہ ہے کہ اس کا لطف ہے، فیضان ہے، وہ پر بنائے لطف خلق فرماتا ہے. اور یہ ضرور ہے کہ اپنی مخلوقات کو اپنے بعض اوصاف سے آشنا کرنے کے لیے وہ کچھ ایسے وجودات بھی پیدا کرتا ہے کہ جس سے اس کے اوصاف کا اظہار ہو. کیسے وجودات خلق فرماتا ہے جس سے اس کے اوصاف کا اظہار ہو. اسی کو میں نے اپنی خطیبانہ تعبیر میں کہا تھا کہ محمد کو اپنا جیسا نہ سمجھیں، خدا نے ان کو اپنا جیسا بنایا ہے. معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میں تشبیہ کا قائل ہوں، جیسے محمد ہے ویسا ہی خدا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. جیسا خدا ہے اس نے ویسا محمد کو بنایا ہے تاکہ انسان کے لیے تقریب ذہنی پیدا ہو جائے، وہ محمد کو دیکھ کر رب محمد کو پہچان لے. محمد رب نہیں ہے، علی رب نہیں ہے، حسن حسین رب نہیں ہے. انبیاء کی الوہیت کے ہم قائل نہیں ہیں، نہ ائمہ کی الوہیت کے قائل ہیں، نہ ائمہ کی نبوت کے قائل ہیں. اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، امام امام ہے، حفظ مراتب شرط رہے تو اسلام ہے. حفظ مراتب شرط ہے، حفظ مراتب شرط ہے. اللہ اللہ اسی لیے پھر کتاب شریف کافی، اصول کافی میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اعرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ سے پہچانو، کافی میں. والرسول بالرسالہ، رسول کو رسالت سے پہچانو. جو شے ہے آبجیکٹو اسٹڈی، جو چیز آپ کے سامنے اسی کو پہچاننے کی کوشش کیجیے بغیر کسی اور چیز کے مدد کے، بہت مشکل ہوتا ہے. رسول کو رسالت سے پہچانو، اور اولو الامر کو اس سے پہچانو کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور عدل و احسان کرتا ہے یا نہیں. صفتیں دیکھ کر موصوف کو پہچانو، صفتیں دیکھ کر موصوف کو پہچانو. یہی طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے. اسی لیے ایک ایسا عہدہ اور منصب جو قیام قیامت تک کے لیے باقی ہونے والا تھا، اس میں نام نہیں گنائے، نام نہیں گنائے، اوصاف بتا دیے. جس میں یہ اوصاف ہو وہ تمہارا رہبر ہوگا. اوصاف بتا دیے، بھائی بھائی مشہور آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب اس آیت کی بنا پر تفسیروں کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، حقیقت کی روشنی میں، واقعیت کی روشنی میں، ولایت منحصر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے لیے جن میں یہ اوصاف ہوں. اب تاریخ ایک نام لے کے گم ہو جاتی ہے، یہ وصف کسی اور میں ملتا ہی نہیں. تو ہم اس وقت جس میں وہ صفت پائی جائے اگر اسے مولا نہ کہیں تو کسی کو اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ نام اسی لیے نہیں، اگر نام رکھ دیا جاتا تو نہ جانے کتنے اپنا نام رکھ لیتے ہیں. نام رکھنا آسان ہے، جوہر کردار پیدا کرنا مشکل. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوصاف بتا دیے، وہ جو ایمان لانے والے ہیں، وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، وہ جو زکات دینے والے ہیں، وہ جو حالت رکوع میں زکات دینے والے ہیں. بس جہاں یہ صفتیں یکجا ہو جائیں وہ ولی ہے تمہارا.
वो वाली है तुम्हारा। अच्छा अब वो जबान की बात आ गई है तो फिर कही देनी चाहिए। जैसे वो लफ्ज मौला की बहस है, मौला और वली का रूट वर्ड तो एक ही है, मादा एक है। तो मैंने कहा था कि मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, ये जुमला ऐसा है कि जैसा तर्जमा आप करना चाहें करने आपको अख्तियार है, मगर कंपोजिशन ऐसा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है, तरकीब ऐसी है, सियाक कलाम ये है कि पहले मौला का जो तर्जमा होगा वही दूसरे मौला का होगा। ये मुमकिन नहीं है कि पहले मौला का तर्जमा कुछ और करें और दूसरे मौला का तर्जमा कुछ और करें। यहाँ भी मसला वही है, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, बस एक ही बार लफ्ज वली आया, यहाँ वली दो बार या तीन बार नहीं आया। व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू लज़ीना, अब वली का तर्जमा जो चाहे कर लें, अल्लाह को जिस मर्तबे पे रखना चाहें। अल्लाह को जिस मर्तबे पे रखना चाहें, आपका शऊर तौहीद, आपकी मारिफत हक, आप अल्लाह को दोस्त बनाना चाहें, अल्लाह को अपना हाकिम और आका माने, अल्लाह हाकिम और आका। लफ्ज एक ही बार है, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल। तो अल्लाह अगर हाकिम है तो रसूल भी हाकिम है, अल्लाह अगर दोस्त है तो रसूल भी दोस्त है। और इसी सूरत से फिर उसके बाद जो सियाक कलाम है, अगर अल्लाह और रसूल हाकिम है तो फिर वो ज़ाते गिरामी जिसका तस्करा इस आयत में है, जिसमें वो सिफात पाए जाते हैं, वो भी फिर ये तो नहीं हुआ कि अल्लाह हाकिम है, रसूल दोस्त है और वो हमारे यार हैं। साथी जो हैं स्कूल के साथी और कॉलेज के साथी वो भी जानते हैं कि मैं कभी आम गुफ्तगू में लफ्ज यार जबान पे आता नहीं था, अब बड़ा हो गया हूँ तो जबान बिगड़ती जा रही है। कभी इस तरह ये अंदाज खिताब ही नहीं था मेरा, न है बात समझने समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, समझने समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि जो आप तर्जमा करेंगे ज़ात हक सुभानहु व तआला की जैसी मारिफत होगी आपको, उसको अपनी जिंदगी में जो जगह देना चाहें आप, उसके लिए आप आज़ाद हैं। अल्लाह को आप अपनी जिंदगी में क्या जगह देना चाहें, जगह दें। आपका दिल अल्लाह का मस्कन है, उसके मस्कन में उसके गैर को जगह ना दें। इसीलिए मैं कहता आ रहा हूँ इस अशरे में रोजे अव्वल से, अकीदा नहीं है तौहीद, तौहीद अमल का नाम है, हकीकत तौहीद को अपनी जात में मुनकशिफ करने का अमल और अपनी जात को तौहीद के सांचे में ढालने का अमल। बस अब गुफ्तगू को जरा और आगे बढ़ाया जाए। कल तस्किरा हुआ था और आज भी तस्किरा हुआ तशबीह का, कि एक हद है हद तअवील और एक है हद तशबीह। कुछ लोग حد تعطیل تک چلے گئے کہ اللہ کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے، باب مسدود ہے، دروازہ بند ہے. دروازہ بند رہا تھا خانہ کعبہ کا بس تین دن، جب تک بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی. تین دن بند رہا، کھولنے کی کوشش کی گئی، کسی سے کھلا نہیں. یہ تصرف تھا اہل البیت کا. اہل البیت کا تصرف یہ تھا. اہل البیت کسے کہتے ہیں؟ یہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کسے سمجھتے ہیں اہل البیت؟ اہل یعنی مالک، اہل کے معنی مستحق کے بھی ہیں، دو معنی ہیں، مستحق اور مالک. اہل البیت پہلے معنی متبادر ہوتے ہیں مالک کے، پہلے معنی مالک کے، اہل البیت بیت کا مالک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، خانہ کعبہ کا مالک بھی حق سبحانہ و تعالیٰ ہے. اب وہ اگر کوئی شے کسی کو دے دے تو دینے کے بھی دو صورت ہیں، یا تو مالک بنا دے یا مستحق بنا دے. اور وہ کسی کو مالک بغیر استحقاق کے بناتا نہیں، یہ اس کی عدالت کے خلاف، توجہ ہے، اس کی عدالت کے شان عدالت کے خلاف، شان عدالت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو بغیر استحقاق کے مالک بنا دے. یہ جو نقطہ ہے یہ اسلامی علم اقتصاد کا بنیادی نقطہ ہے، جہاں سے اسلامی علم اقتصاد، اسلامی اکنامکس مارکسزم سے اور کیپٹلزم سے جدا ہوتی ہے. مارکسزم میں آپ اپنی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کیپٹلزم میں آپ ہی ہر چیز کے مالک ہیں. اسلام کہتا ہے کہ ہر چیز کا مالک خدا ہے، آپ کی ملکیت اعتباری ہے. یہ بحث آ گئی تو میں نے عرض کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل البیت جنہیں بنایا، ان کی یہ شان ہونی چاہیے نا کہ گھر پہ تصرف کا حق رکھتے ہوں. تصرف کے معنی یہ ہے، یہ گھر ہے نجم الحسن جعفری صاحب کا، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے والد ماجد مرحوم و مقہور کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، علی متقی جعفری صاحب کے، انہوں نے کس حسن نیت اور کس اخلاص نیت سے عزاداری کا آغاز کیا تھا، کہ ان کی نسل بھی اس کی قدردان ہے اور اس کو اسی طرح آگے بڑھا رہی ہے، بلکہ اور فروغ مل رہا ہے. تو اب مجلس کے تقاضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب اگر وہ مالک ہیں اس گھر کے، وہ چاہیں تو اس گھر میں جو ترمیم چاہیں کر لیں، جہاں دیوار ہے وہاں در بنا دیں، جہاں در ہے وہاں دیوار بنا دیں. یہ تبدیلی ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہے، سال کے 365 دن ہوتے ہیں، اس میں یہ 10 دن جو مجلسوں کے ہیں اس میں قانون گھر کا بدل جاتا ہے. عام طور پہ لوگ ادھر سے آتے ہیں اور 10 دن ادھر سے بھی آتے ہیں، یہ دروازہ ہے گھر کے اندر کا مگر ادھر سے بھی آتے ہیں. ابھی دروازہ دروازہ گویا نہیں ہے، دروازہ تو روک کے لیے ہوتا ہے نا، کہ نااہل گھر میں نہ آ جائے. کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے، دروازے کی ایک خصوصیت، ایک صفت دروازے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ نااہل گھر میں نہ آئے، اہل کے لیے کھلتا ہے، نااہل کے لیے بند ہو جاتا ہے. یہ دروازے کی خصوصیت ہے. اب اگر کوئی شخص کسی دروازے کو بار بار کھٹکھٹاتا رہے اور وہ نہ کھلے اس کے لیے، تو اس کو تو اس دروازے سے چڑ ہو ہی جائے گی. کیوریج دروازے میں کیا کیا خصوصیت ہوتی ہے، دروازہ لگایا ہی کیوں جاتا ہے؟ تو جو مالک ہے وہ جب چاہے دیوار توڑ کے دروازہ بنا لے، دروازہ بند کر کے دیوار کر دے. جناب فاطمہ بنت ارشد خانہ کعبہ میں تھی 3 دن تک، تو دروازہ بند رہا،
دیوار ہو
گئی، وہ در دیوار بن گیا. بس 3 ہی دن کے لیے بند ہوا تھا، اس سے زیادہ نہیں. ایک بات کی جو عرض کر رہا تھا کہ دروازہ بہرحال اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رسول کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ائمہ کی ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بات تو کہیں سے کہیں پہنچ گئی. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور آپ ہم سے زیادہ سمجھ نہیں آتے. بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تشبیہ، بات یہ تھی کہ تشبیہ کے شبہ کو دفع کیا جائے، لیکن اب وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، تقریر کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. چونکہ آج کل 10 منٹ بعد تقریر شروع ہوتی ہے، اس لیے 10 منٹ بعد ختم بھی ہوتی ہے. لیکن بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ وقت کے حدود میں گفتگو ختم ہو جائے. قرآن مجید میں بعض ایسی ترکیبیں اور ایسے کلمات اور ایسے الفاظ آئے ہیں جن سے تشبیہ کے نظریے کو تقویت ملتی ہے. مثلا اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، ہاتھوں ہی کا نہیں پہلو کا بھی ذکر، جنب اللہ کا ذکر بھی، چہرے کا بھی ذکر ہے، وجہ اللہ کا بھی ذکر ہے. اور عرش کا بھی ذکر ہے. تو ان تمام الفاظ و کلمات سے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی جیسا ہے، لیکن سادہ طور پر، اب بس سادہ طور پر جملہ عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، تفصیل بعد میں انشاءاللہ. وقت ختم ہو گیا، آپ نے گفتگو کا رخ جو ہے وہ کہیں اور پہنچا دیا، تو اب گفتگو کو سمیٹ لوں. زبان میں استعارے بھی ہوتے ہیں، زبان میں مجاز بھی ہوتا ہے. اور یہ لفظ مجاز بھی اردو میں عجیب و غریب ہے، اردو میں تو مجاز کو بھی مجاز کہتے ہیں. پر کیجیے کہ کسی کو میں نے اجازت دی ہے کہ آپ میری طرف سے یہ کام کر لیں، تو وہ ہے مجاز. لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں، میں ان کی طرف سے مجاز ہوں، یعنی گویا وہ حقیقت ہے، میں مجاز ہوں. مجاز حقیقت کے مقابلے میں. زبان کے نظام میں مجاز بھی ہے، استعارہ بھی ہے. اور مجاز اور استعارے کے بغیر کوئی زبان اچھی زبان کہلاتی ہی نہیں، کیونکہ زبان کا وجود میں آنا ہی ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس میں مجازات اور استعارات نہ ہوں. اب ہاتھ ہماری اور آپ کی اردو زبان میں بھی اور انگریزی زبان میں اور شاید دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہاتھ کا استعارہ بہت عام ہے، قدرت کے لیے ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے. کوئی کسی کے لیے کہے کہ فلاں صاحب ان کے ہاتھ تو بھی بہت لمبے ہیں ماشاءاللہ، یا فلاں صاحب کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ لفظ سنتے ہی یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ اس مادی ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی ہے. کوئی کہے کہ صاحب میرا وہ اسلام آباد میں ایک کام اٹکا ہوا ہے، اور آپ کوئی تدبیر بتائیے، کوئی دعا بتائیے، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ صرف دعا ہی نہ پوچھا کیجیے، دوا بھی پوچھا کیجیے. اور میں ان سے کہوں کہ فلاں صاحب کے پاس چلے جائیے، ماشاءاللہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، آپ کا کام ہو جائے گا. تو اب کیا کریں گے، وہ کیا سمجھیں گے اس جملے سے کہ ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ ماشاءاللہ کراچی سے اسلام آباد تک ہاتھ پہنچ جائے گا ان کا، یہ مادی ہاتھ اپنے گھر سے بڑھائیں گے اور ہاتھ وہاں پہنچ جائے گا. یہ یاد رکھیے کہ جو صاحب اعجاز ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہاتھ لمبا نہیں ہوتا، چیز سمٹ کے ہاتھ کے قریب آ جاتا ہے. چیز ہاتھ کے قریب آ جاتی ہے. اسی طرح یہ تمام الفاظ مجاز ہیں, استعارہ ہے, اسے حقیقت پر محمول نہ کریں. اللہ وہ حقیقت نہیں ہے جو ہماری عقل میں آ جائے. عقل صرف اس کے وجود کا اعتراف کر سکتی ہے, عقل اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتی, لیکن عقل اس کے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور اس کا وجود تو بہت بلند ہے, اس کے وجود کا احاطہ کیا, آپ اپنے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی نفس کی گہرائیوں اور پہنائیوں کا علم نہیں ہے. آج جو سائنٹسٹ ایجاد کرنے میں مشغول ہے, اسے نہیں معلوم کہ آئندہ مستقبل میں وہ کیا کیا ایجاد کر سکتا ہے, اندازہ نہیں ہے اسے. جب آپ اپنے وجود کا احاطہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے وجود کا احاطہ کیا کریں گے, اور ان ہستیوں کے وجود کا احاطہ کیا کریں گے جنہیں اللہ نے اپنی خاص معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. وجود مقدس نبوی, نور محمدی, حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا امیر المومنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, وجود مبارک فاطمہ زہرا, حسن حسین, یہ وہ وجودات ہیں جو ہماری عقل میں آ نہیں سکتے, نہ یہ آ سکتے ہیں نہ ان کا اقدام. اللہ کی ذات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی, اس کے صفات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے, اس کا فعل بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. ابھی تو بیان بہت کچھ باقی ہے, توحید ذات, توحید صفات, توحید افعال, یہ سب باتیں ابھی چھڑی ہی نہیں ہیں, ابھی سب تمہید ہی تمہید میں گفتگو. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. حضور کے بعض اوصاف, بلکہ بہت سے اوصاف وہ ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے, اور حضور کے بہت سے کام ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے, لیکن کچھ ہیں جن کی سمجھ میں آ جاتے ہیں. تاریخ گواہ ہے, حضور کی باتیں جب سمجھ میں نہیں آتی تھیں تو لوگ علی کے پاس چلے جاتے تھے, وہ سمجھا دیتے تھے. کوئی بات رسول کی سمجھ میں نہیں آئی تو علی کے پاس چلے گئے, علی نے سمجھا دی تو سمجھ میں آ گئی. اللہ کی بات سمجھ میں نہ آئے رسول کے پاس جاؤ, رسول کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کے پاس جاؤ جو رسول کی بات سمجھا دے, اسی کے پاس جاؤ جو رسول کی بات سمجھا دے, کسی اور کے پاس نہ جانا جو حق و حقیقت کو سمجھا دے. بس گفتگو کو روک رہا ہوں اس لیے کہ دامن وقت میں کوئی گنجائش نہیں. حق و حقیقت کا ایک کارواں ہے جو مدینے سے چلا ہے, اور مکہ درمیان میں اس کی ایک منزل تھی مگر آخری منزل نہیں تھی. وہ کارواں بڑھ رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. کربلا سے تھوڑا فاصلہ رہ گیا, تاریخ میں ہے, مقاتل کی کتابوں میں ہے کہ سرکار سید الشہداء کو فرس ہی پر, گھوڑے ہی پر غنودگی تاری ہو, اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سر اٹھایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. برابر میں جوان بیٹا ہے, دوسرے گھوڑے پر جوان بیٹا ہے برابر میں. بیٹے نے جیسے ہی جملہ سنا انا للہ, یہ انا للہ یہ جملہ جو ہے کلمہ استرجاع کہلاتا ہے. فوراً بیٹے نے کہا بابا یہ کلمہ استرجاع جاری کرنے کا کیا موقع ہے؟ امام نے فرمایا ابھی میں نے نانا کو دیکھا. فرما رہے تھے بیٹا تمہاری منزل قریب آ گئی ہے. سمجھ گیا, اور بیٹے نے ایک جملہ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور امام نے جملہ فرمایا کہ اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر کون حق پر ہوگا؟ अगर हम हक पर न होंगे तो कौन हक पर होगा। उसके बाद बेटे ने कहा कि फिर हमें मौत की क्या परवाह। इमाम ने दुआए खैर बेटे के हक में दुआ फरमाई। ये बेटा कोई मामूली बेटा नहीं, लेकिन इस मुकालमे की रोशनी में मैं जुमला बहुत पहले भी आपके सामने कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ। और फरमाइएगा, ये गुफ्तगु हकीकत और अकीदे के ताल्लुक से हो रही है। इस मुकालमे पे गौर कीजिएगा कि ये मुकालमा बताता है और इससे मिलता जुलता ही एक मुकालमा रोजे शबे आशूर भतीजे और चचा के दरमियान है, यानी हुसैन और कासिम। जनाब सैयद शहदा और हजरत कासिम उनके दरमियान भी यही मुकालमा हुआ। अम्मू जान क्या हम हक पर नहीं है? फरमाया कि हम हक पर न होंगे तो कौन होगा बेटा। तो कहा फिर हमें मौत की कोई परवाह नहीं है। और उस मौके पर इमाम ने पूछा, बेटा मौत तुम्हें कैसी लगती है? तो फरमाया अहला मिन अल अकल, शहद से ज्यादा शीरें, शहद से ज्यादा शीरें। क्या जुमले हैं, क्या जुमले हैं। यहाँ ये बेटा जो है, बेटा हो या भतीजा, ये जो चचा से या बाबा से सवाल है कि क्या हम हक पर नहीं हैं, इसके मानी ये है कि मुअर्रिख ये लिख ले कि करबला का वाकया वो है जहाँ एक बेटे ने बाप का साथ सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि वो बाप है, भतीजे ने चचा का साथ सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि ये चचा है। हर एक ने पूछा है हम हक पर हैं या नहीं, यह है कारवाने हक। करबला हकीकत है, अकीदा नहीं। ये बेटा जिसने पूछा है कि हम हक पर हैं या नहीं, ये कोई और बेटा नहीं है, इसका नाम अली अकबर है। अली अकबर, बस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका। अली अकबर जिसे हुसैन ने रुख्सत किया है तो बेचैन हो गए। जब अली अकबर के रुख्सत का मौका आया, हुसैन ऐसा बेचैन हुए कि किसी और के रुख्सत के वक्त ऐसा बेचैन नहीं हुए, ऐसा बेचैन नहीं हुए थे हुसैन। हाथों को आसमान की तरफ उठाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाए فقد برز اليهم غلام اشبه الناس برسوله। اے پروردگار اب اس قوم نابکار پر گواہ رہنا، وہ جوان ان کی طرف جا رہا ہے جو گفتار میں، رفتار میں، کردار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے، اور جب بھی ہمیں اشتیاق زیارت رسول ہوتا ہے ہم اس بچے کو دیکھ لیتے ہیں، اس جوان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بیٹے کو رخصت کیا۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، مجھ سے بھی سنتے رہے ہیں اور مسلسل مجلسوں میں سنیں گے۔ حسین نے رخصت تو کر دیا مگر پھر ٹھہرا نہ گیا۔ بیٹا گھوڑے پر میدان کی طرف جا رہا ہے اور بوڑھا باپ گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ گرا دیا بابا رخصت کرنے کے بعد۔
زمین پر گرے. کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کوئی حسین کی آستین پکڑ کر اٹھا رہا ہے. نظر اٹھا کے دیکھا تو جس گھوڑے پر بیٹے کو رخصت کیا تھا, بیٹے کی سواری کا گھوڑا حسین کی آستین پکڑ رہا ہے.